شہدا سب کے روح ہے آباد کے سارے صاحب کے لیے اپنے مرحومین ہمارے مرحومین سب کو اس میں شامل فرمائیے ایک سو روپئے کا اللہ درود بھیجے گا محمد والے محمد
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
حاصل کرتے ہوئے پروردگار عالم کی سمت جو ہمارے کمال کا راستہ اس کو طے کریں. خداوند متعال کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ خداوند متعال وارث اہل بیت کی خدمت میں شہادت کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد وعلی
محمد.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر.
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ.
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ.
نعرہ حیدری
یا
علی. ماشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وعلی
محمد.
جب سے ہم نے یہ سوچا تھا کہ یورپ کا یہ سفر کریں متعدد موضوعات ہمارے ذہن میں تھے کہ ان موضوعات کی طرف توجہ دیں گے اور ان کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ان موضوعات میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی طرف آپ اور ہم سب کی توجہ بہت زیادہ ہے, جیسے وقت کے امام کا تذکرہ ہے, ان کے لیے کی جانے والی تیاریوں کا تذکرہ ہے. کچھ موضوعات ایسے ہیں جو بظاہر اس سے مختلف ہیں لیکن در حقیقت اسی میں شامل بھی ہیں, لیکن شاید ان کی طرف توجہ ہم لوگوں کی کم ہے. مثال کے طور پر مغربی معاشرے میں, اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو اور ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے, اس وقت کیا ہے, اور ہماری منصوبہ بندی کس سمت بڑھنی چاہیے. کچھ ایسے موضوعات بھی ہیں کہ جو انتہائی اہم ہیں لیکن کچھ افراد کے لیے اہم ہیں, کچھ افراد کے لیے اہم نہیں ہیں. مجموعی طور پر ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ کچھ ایسے نکات کی طرف اشارہ کیا جائے جن کے ذریعے سے ان تمام میں کچھ نہ کچھ مدد حاصل ہو سکے. شاید نہ ہو سکے کہ ہم ان موضوعات کو پورا کر سکیں, لیکن کم از کم اتنا ہو جائے کہ ایک زمینہ ہموار ہو, اور خاص کر یہاں پر آپ طالب علموں کی ایک بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے کہ جو یہاں پر زیر تعلیم ہے, اور آپ کے جوش جذبے اور حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے چند نکات اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا, اور کچھ ایسے عمومی نکات جو میں چاہتا ہوں کہ ہر جگہ عرض کروں ان میں سے چند نکات عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
مجموعی طور پر ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اپنی تبدیلی کے اندر چند افراد کی بے انتہا جدوجہد کا محتاج ہوتا ہے. اگر آپ کسی معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, معمولاً عوامل نظر نہیں آتے, معمولاً عوامل آپ کو ایجاد کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کی ہمت اپنے دشمن کو اپنے آپ کے ساتھ مقایسہ کرنے میں خرچ ہو جائے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یعنی اگر میں مقابلہ کروں کہ میرے پاس کتنی توانائی ہے اور میرے دشمن کے پاس کتنی توانائی ہے, تو یقیناً میرے دشمن کے پاس جو توانائیاں ہیں وہ مجھ سے کہیں زیادہ ہیں. لیکن اگر میں مقابلہ کروں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے رب کے پاس کتنی توانائی ہے, پھر کوئی دشمن میرے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کس حد تک اس عمل کے اندر اپنی توانائی سے نکل کر اپنے رب کی توانائی کی طرف توجہ دے سکیں. مورد اعتماد کیا چیز ہے, کس کے اوپر اعتماد کر کے آگے بڑھ رہے ہیں؟ اگر اپنی توانائی پہ اعتماد کیا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے, کسی قابل نہیں ہے. اور اگر خدا نمتال کے اوپر اعتماد کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کی دیوی نعمتیں بہت زیادہ ہیں, اس کی دیوی توانائیاں صلاحیتیں جو اپنی قدرت کے ذریعے نصیب فرماتا ہے وہ بہت زیادہ ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ جو بھی کام انجام دینا چاہتے ہیں, خدا نمتال کے سامنے اس کی توفیق کیسے حاصل کریں؟ آپ کسی کام کو انجام دینا چاہ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کام کے لیے بہت صلاحیتوں کی ضرورت ہے, بہت زیادہ توانائیوں کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ فی الحال میرے اندر یہ توانائیاں یہ صلاحیتیں شاید نہیں ہوں گی. خدا نمتال کے سامنے کس طریقے سے ثابت کریں کہ وہ ہمیں ان توانائیوں سے نواز دے, صلاحیتوں سے نواز دے؟ پھر اپنے خیال ہے کہ اس میں ہمیں اپنی ذات کے اندر رہتے ہوئے جب تک اپنے آپ کو تسلیم کرنے کی صلاحیت حاصل نہ کر پائیں, آپ اپنی ذات میں جب تک تسلیم ہونے کی طرف نہیں جائیں گے آپ خدا نمتال کی اس غیر معمولی مدد کو حاصل نہیں کر پائیں گے. بہت آسانی سے ہم سوچ سکتے ہیں, خدا نمتال ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ انفال میں کہ ہم نے جنگ بدر میں 5000 فرشتوں سے مدد دی. مثال کے طور پر ذرا سوچیے, جو فرشتوں کی مدد آتی ہے جنگوں کے اندر, آئے صرف جنگ بدر کے لیے؟ البتہ شاید میرا انداز ہی یہ تھا جس سے آپ فوراً یہ کہیں گے نہیں نہیں ہے, کیونکہ میں نے اپنے انداز میں ہی اس طرح کا ایک تنزیہ سا انداز رکھ دیا تھا, تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. جنگ صرف جنگ بدر تک محدود نہیں ہے, کچھ عوامل ہیں, اسباب ہیں. اگر آپ نے ان کو فراہم کر دیا خدا نمتال کی, وہ 5000 فرشتے دوبارہ بھی آ جائیں گے. یعنی فرشتوں کے پاس کاموں کی تقسیم میں کوئی ایسا کام نہیں ملا ہوا کہ اس کو چھوڑ کر اب نہیں آ رہے, وہ نہیں آئیں گے اگر ہم یہاں پر زمینہ فراہم کریں گے. اور مثال کے طور پر ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 سال پہلے اگر حزب اللہ نے زمینہ فراہم کیا شاید فرشتے آئے تھے, تبھی ان کو اتنی مدد مل گئی. سوال یہ ہے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ ایک گروہ جد و جہد کرتا ہے, محنت کرتا ہے, لیکن وہ الہی غیبی مدد نہیں آتی, اور ایک گروہ جد و جہد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اور اس الہی غیبی مدد کو دریافت کر لیتا ہے, فرق کہاں پر ہے؟ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ مادی جد و جہد میں یہ اصلی فرق نہیں ہے. اصلی جد و جہد, اصلی فرق اس کی معنوی جد و جہد کے اندر. میں مادی جد و جہد کا انکار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, ہرگز کو یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل, ہم نے نہیں پڑھی ہے. نہیں, ہم نے پڑھی ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز پڑھی ہے, اذا لقیتم فئۃ فاذکروا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب بھی تم کسی گروہ کے مقابلے میں کھڑے ہو تو ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. یہ وہ بنیادی عنصر ہے. آپ کوئی بھی تبدیلی ایجاد کرنا چاہتے ہیں, آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے, اس سے ڈریے نہیں, چونکہ خدا نمتال کے پاس قدرت بہت زیادہ ہے. صرف کوشچن یہ رہ جائے گا آپ اس قدرت کو حاصل کیسے کریں گے؟ آیا اس قدرت کو حاصل کرنے کے لیے کاغذی کاروائی ضروری ہے؟ غیر گورنمنٹ بیوروکریسی نہیں ہے جس کے اندر آپ کاغذی کاروائی کر کے کوئی گرانٹ حاصل کر رہے ہیں. یہ ایک مانوی جدوجہد ہے. آپ اپنی مانوی جدوجہد سے خدا تعالیٰ کے سامنے ثابت کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تو ہم پر رحم فرما. اور جب میں اور آپ اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں خدا ہم محض تیرے لیے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں تیرے لیے ہیں, پر خدا تعالیٰ کی نصرت آنا ہوتا ہے. آج تک دنیا اس جملے کو یاد کری جو امام خمینی پیرس سے تہران آتے وقت جہاز میں ایک مغربی رپورٹر کے سامنے کہتے ہیں. اس نے پوچھا کہ جب آپ جا رہے تھے تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا, آپ جب آ رہے ہیں تو 3.5 ملین لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کیا احساس کر رہے ہیں؟ فرمایا کچھ بھی نہیں, جب جا رہا تھا تب بھی خدا کے لیے تھا, اب جو آ رہا ہوں اب بھی خدا کے لیے. میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو 35 لاکھ لوگ ایئرپورٹ پہ نعرے لگا رہے ہیں یہ سب چلے جائیں, خمینی اکیلا بھی کھڑا ہو تو یہی کرے گا. کاش ہم میں اس کی کوئی لہر آ جائے کہ ہم اپنے تمام تر منصوبوں کے ساتھ, اپنی تمام تر پلاننگ کے ساتھ سب سے زیادہ اس بات کو سمجھ پائیں کہ وہ نصرت الہیہ غیبی مدد آتی کس طرح سے ہے. وہ نصرت الہیہ غیبی مدد مانوی جدوجہد سے آتی ہے. اور میں اس معاملے کے اندر اپنے لیے معتقد ہوں کہ اگر مجھے خدا نمتال کی راہ میں کوئی کام کرنا ہے تو مجھے اس پیٹرن کو فالو کرنا پڑے گا جو خمینی اور امثال خمینی نے انجام دیا ہے. اگر آپ اس پیٹرن پہ نہیں چلیں گے آپ اس کام کو انجام نہیں دے سکیں گے, اگرچہ آپ کو نہیں کچھ کہہ سکے. وہ پیٹرن کیا ہے؟ وہ پیٹرن یہ ہے کہ یہ اتنی انقلابی شخصیت کروڑوں اربوں لوگوں کی زندگیوں کو ایک ایک تغیر کے ذریعے سے تبدیل کرنے والی شخصیت روزانہ 2 گھنٹے خدا نمتال کی یاد میں گزارتی تھی. ہمیں امام خمینی نظر آتے ہیں, ان کی حکومت نظر آتی ہے, ان کی طاقت نظر آتی ہے, لیکن وہ جگہ نظر نہیں آتی جہاں سے طاقت آ رہی ہے. وہ ان کی آہ سحری ہے جو ان کو یہ سب طاقت دے رہی ہے. اس آہ سحری نے ان کے اندر وہ بصیرت ایجاد کی ہے. انہوں نے کہیں پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھی, انہوں نے کہیں سوشالوجی نہیں پڑھی, انہوں نے سب کچھ حاصل کیا بغیر پڑھے. کس مکتب سے, کس در سے حاصل کیا؟ اسی قرآن کریم سے, انہی روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام, ان کو تو سب پڑھتے. تو سب نے یہ سب کچھ کیوں نہیں حاصل کر لیا؟ کوئی تو فرق ہوگا جو اس شخص کو اس مقام تک پہنچا رہا ہے, دوسرے انہی کتابوں کو حاصل کر کے اس مقام تک نہیں پہنچتے ہیں. آپ کو فرق ڈھونڈنا پڑے گا. دو شخصیتیں عجیب و غریب اثر رکھ گئی امام خمینی کے اوپر. ایک وہ شخصیت ہے جن کی قبر کے اوپر جب وہ آئے انقلاب اسلامی کے بعد, شروع میں قم میں ٹھہرے ہوئے تھے, قم میں ان کی قبر تھی, جب ان کی قبر پر پہنچے اپنے امامے کے پہلو کو کھولا, اپنے امامے سے ان کی قبر کی مٹی کو صاف کیا. کیا ان کی جیب میں رومال نہیں تھا؟ ہمیشہ ان کی جیب میں رومال ہوا کرتا تھا. کیا رومال نہیں تھا ان کے پاس؟ کیا ابا کا دامن مناسب نہیں تھا اس کام کے لیے؟ مناسب تھا, انہوں نے احترام دکھایا اپنے استاد کی قبر کا, آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی. پوری زندگی ایک استاد کے نام کے آگے کہتے تھے عارف کامل استاد ماں آیت اللہ شاہ آبادی کے لیے. یہ دو شخصیتیں تھیں جو ان کو بنا دیں گی. اور وہ بصیرت, عظیم الشان بصیرت, اس شجاعت کے ساتھ جو ان کے اندر موجود تھی, یہ سب کہاں سے حاصل ہو رہا تھا؟ میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں اگر ہم اس عنصر پہ توجہ نہیں دیں گے, ان تمام چیز کے ساتھ, ان تمام امور کے ساتھ جو ان کی شخصیت کے اندر تھے, ہم اس روح کو مس کر دیں گے جو ان کی شخصیت بنا رہی تھی, اس اساس کو مس کر دیں گے. لہذا آپ جتنا بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آپ جتنا بھی جوش رکھتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں, اپنے آپ سے مسلسل یہ سوال کرتے رہیے, یہ شخصیت تعمیر کیسے ہوئی ہے؟ یہ شخصیتیں بنتی کیسے ہیں ایسے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ کتابوں کو پڑھنے سے بن رہے ہوتے ہیں. شہید متحری کتابوں کو پڑھنے سے شہید متحری نہیں بن سکتے تھے, میں آپ کو تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں. اور میں شاید پہلے بھی تقاری کے اندر عرض کر چکا ہوں, اس دفعہ یعنی ویسے تو کہہ رہے ہیں سب لوگ ٹائم ہے بہت ہے, لیکن میں سمجھ نہیں آتا واقعی پوٹینشیلی کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. لیکن عرض کر چکا ہوں پہلے بھی کہ شہید متحری خود ان لوگوں کے خوابوں میں آ کر اپنے افکار کے ذریعے سے بیان کر چکے ہیں کہ خمینی متحری متحری کیسے بنا. یہ عنصر کچھ اور ہے, یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوا ہے. تو سب سے پہلا کام, اگر آپ معاشرے کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اپنے اندر تبدیلی لائیے. آپ اپنے اندر تبدیلی لے آئے, اپنے اندر تبدیلی آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ مطیع بن کر، فرما بردار بن کر، نہ میرے فرما بردار کسی اور کے فرما بردار، خدا عنہ متعال کا فرما بردار بن کر، اپنے نفس کی فرما برداری سے نکل کر خدا عنہ متعال کی فرما بردار بن جائیں گے.
ماشاءاللہ.
آپ پروردگار عالم کی فرما برداری کے اندر جائیے اور اس پروردگار عالم سے طلب کریں کہ خدایا دنیا میں کچھ کام تو نے بھی کروانے ہیں، میں بھی اہل ہوں، مجھ سے کروا. اپنی اہلیت کو ثابت کیجیے. اس دنیا میں رزق تقسیم ہونا ہے، صحیح ہاتھوں سے یا غلط ہاتھوں سے. اس دنیا میں لوگوں کی زندگیاں گزرنی ہیں، جہالت میں، فسق و فجور میں، یا علم و تقوی و پرہیزگاری کے اندر. آپ کا رول کیا ہے؟ خدا نمتان سے طلب کریں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں خدا نمتان کے سامنے لائیں کہ خدا میں بندہ ہونے کے ناطے میں تیرے دین کی یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں. ثابت کریں اس خدمت کو کر سکتے یا نہیں کر سکتے. سادہ سی مثال میں جو عرض کیا کرتا ہوں وہ رزق کے معاملے میں. آپ کہتے ہیں خدایا میں رزق تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تیرے بندوں میں رزق تقسیم کرنا چاہتا ہوں، جتنا ہے اس کو بندوں میں تقسیم کر کے دکھائیے. اگر آپ واقع رزق کے معاملے کے اندر خدا تعالیٰ کی نمائندگی میں رزق تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے پاس آیا اس کو تقسیم کر کے دیکھیں آپ میں تقسیم کی صلاحیت ہے یا نہیں. تو خدا تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا، پھر آپ اور تقسیم کیجیے گا. پھر جب آپ اور تقسیم کریں گے خدا تعالیٰ آپ کو اور دے گا، یہاں تک کہ آپ کے پاس آتا رہے گا اور آپ دیتے رہیں گے اور آپ رزاقیت میں خدا تعالیٰ کے نمائندے بن جائیں گے. آپ اپنی نمائندگی کو ثابت کریں، خلیفۃ اللہ ہونے کو ثابت کریں کسی میدان کے اندر، تو خدا تعالیٰ اس طرح سے کرے گا. تو یقین فرمائیے کہ آپ کے اندر ہر چیز کی توانائی موجود ہے، آپ ہر کام کر سکتے ہیں. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، میں کہوں گا میں ہر کام کر سکتا ہوں. صرف اس پر متوقف اور منحصر ہے کہ میں اس صلاحیت کو خدا کے سامنے ثابت کروں، اہلیت کو ثابت کروں کہ خدا میں اہل ہوں. اور اگر نہ اہل ہوں تو پھر خدا نمتال مجھ سے نہ کروائے بہتر. مثلا اگر واقعا میرے اندر علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے کچھ لوگوں کو دینے کی اہلیت ہے تو خدا مجھے یہ موقع دے کہ میں علوم دوں. لیکن اگر اہلیت نہیں ہے اور میں اس منصب پہ پہنچ گیا جو دینے والے کا منصب ہے، تو سوائے اپنے اور سننے والوں پہ ظلم کرنے کی کچھ نہیں کروں گا. ظلم کروں گا اپنے اوپر بھی، آپ پر بھی. اگر آپ سامنے تو آپ اہلیت مانگیے خدا نمثال سے، اپنی جدوجہد کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر، اپنی معنویت کے ذریعے سے. اس اہلیت کے بعد خدا نمثال آپ سے کام لے. یہ دو باتیں ہوئی، دو چار باتیں اس سلسلے میں اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد،
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
جب انبیاء کرام علیہ السلام کو قوموں کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا تو وہ اپنے لیے دعائیں مانگتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو انہوں نے مشہور و معروف دعا مانگی جو ہم سب تقریباً واقف ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. پہلا پوائنٹ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا پروردگار عالم سے، خدا میرے دل کو وسیع کر دے. یہ شرط ہے، اساسی ترین شرط ہے معاشرتی کام کرنے کی. آپ تنگ دل کے ساتھ اپنے آپ کو کہیں پر بھی پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں، اگر کوئی پہنچا سکے. لیکن تنگ دلی کے ساتھ کوئی معاشرتی کام نہیں ہو سکتا. اگر معاشرے میں کام کرنا ہے شرح صدر دکھانی پڑے گی. شرح صدر کیا ہے؟ شرح صدر یہ ہے کہ اگر آپ میں غلطی کا امکان ہے تو دوسروں میں بھی غلطی کا امکان ہے. آپ کے سامنے دو راستے ہیں، آپ کہیں میں اس کے ساتھ چلوں گا جس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، تو ایک طرف سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں بھی کسی کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہوں، میرے اندر بھی کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوگی. یہ شرح صدر ہے، آپ چلیے لے کر. شہید بہشتی ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، بعض جگہ پہ میں نے مکتوب دیکھا اور شاید میں نے کبھی ان کی تقریر میں ریکارڈڈ تقریر کے اندر سنا بھی ہے شاید، اور وہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی میں ایک خاص پرسنٹیج بولتے تھے، مثال کے طور پر پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید 40% کہتے تھے. اگر ایک آدمی 40% بھی مفید ہے تو یہ مفید ہے، چاہے وہ 60% لگ رہا ہے کہ مجھے نقصان دہ. کیوں کہتے ہیں اس 40% نے اس سے فائدہ دیا، ریجیکٹ نہ کرو، مفید ہے اس سے فائدہ میں. کہتے تھے مومنین جمع ہو چاہے ایک چائے کی کپ کے اوپر، ایک چائے کی کپ پہ جمع کر لو لوگوں کو، جمع ہو. مفید انسان کو دور نہ بھیجو، مفید انسان کو اپنے سے نزدیک کرو. اچھا ان سب کے لیے کیا چاہیے؟ ان سب کے لیے آپ کو شرح صدر چاہیے. اگر آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، یہ جب تک اس جگہ پہ نہیں پہنچے گا میں نہیں چلوں گا، نہیں ہو پائے گا، معاشرہ ایسے نہیں چل سکتا. اگر ختمی مرتبت فرماتے میں کافروں کے ساتھ نہیں چل سکتا تو دنیا میں کسی نے مسلمان نہیں ہونا تھا، چونکہ سب کافر تھے سوائے خاندان اہل بیت کے. تو یہ وسعت آپ کو دکھانی پڑے گی، وسعت شرع صدر آپ کو دکھانی پڑے گی کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو سب کے ساتھ چلنا ہے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے سب کے ساتھ چلنا ہے اپنا نظریہ کھو کر، نہیں، ہرگز نہیں. شہید علامہ عارف حسین حسینی ایک موقع پہ تشریف فرما دے، وحدت مسلمین کا ایک اجلاس ہو رہا تھا، وہاں پر ایک صاحب تشریف فرما تھے جن کو میں ابھی بھی جانتا ہوں، ان کی مدرسے میں طالب علم تھے اس وقت. کہنے کہ کسی نے اٹھ کے اذان دی، اذان کے اندر کوئی ایک مستحب کم کر دیا جس سے اہل سنت ذرا بعض اوقات خفا ہو جاتے ہیں، وہ ایک مستحب اس نے کم کر دیا. تمام علماء اہل تسنن بیٹھے ہوئے تھے، علامہ صاحب نے سنا، معظم کو بلایا، ادھر آؤ. وہ آیا، کہنے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اب وہ پزل ہو گیا کہ بھائی انہیں علماء سنت کے تو خاطر میں نے کیا تھا، انہیں کے سامنے مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اس نے بھی صاف کہہ دیا، کہنے کہ میں ان لوگوں کی خاطر کیا تھا. کہنے کہ جاؤ دوبارہ اذان دو اور مکمل مستحبات کے ساتھ دو، اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو ہم ایک مستحب سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان کے ساتھ بیٹھیں گے لیکن اپنے کسی مستحب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شرع صدر دکھائیں اپنے اصولوں کی پامالی اور قربانی کے ساتھ، نہیں، یہ عرض نہیں کر رہا. آپ اپنے اصول کے اوپر مستحکم رہیے، مضبوط رہیے، لیکن شرع صدر دکھائیں، سب کے ساتھ بیٹھنا سیکھیں. اگر بیٹھنا سیکھیں گے امکانات باقی ہیں، اگر بیٹھیں گے ہی نہیں پھر کوئی امکان نہیں ہے، پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر میں عرض کروں گا، آپ معاشرتی تحریک نہیں چلا سکتے. معاشرتی تحریک کے لیے شرع صدر چلے. چوتھی بات، شرع صدر دل کا وسیع ہونا. چوتھی بات، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پہ باقی رہے گا. آپ کا کام اور میرا کام، اگر لوگوں سے یہ کہے کہ اے لوگو، یہ جملہ میں بہت دہراتا ہوں کہ اے لوگو، اگر تمہارا کوئی مریض ہو تو آخان جاؤ، تمہیں پیسہ چاہیے تو حبیب بینک جاؤ، مردہ دفنانا ہے تو ایدھی جاؤ، جب دین چاہیے تو میرے پاس آنا، تو آپ کے پاس نہیں آئے گا، قطعاً نہیں آئے گا. اور نہ اہل بیت اطہار نے ہمیں سکھایا، میرا اپنے خیال کے نہیں سکھایا جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں. انہوں نے کیا سکھایا؟ تمام اہل بیت اطہار کی مشترکہ سنت تھی راتوں کو نکل کر غریبوں کے گھروں پہ کھانا پہنچاتا، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ مشترکہ سنت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اچھا وہ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ آیا اس کام کے پیچھے سیاسی اہداف تھے ان کے؟ مثلا وہ اس لیے کرتے تھے کہ رات کو ہم روٹی کھلائیں گے، بالآخر ہماری شہرت تو پھیل ہی جائے گی، اس کے نتیجے میں چند لوگ ہمارے سیاسی فالوور بن جائیں گے. کسی چیز سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ اس لیے کرتے تھے. کیوں؟ بعض اوقات انجانے میں لوگوں کو روٹیاں دے دیتے تھے جبکہ وہ لوگ سو رہے ہوتے تھے، ان کو جگاتے بھی نہیں تھے. بعض اوقات کسی کو پیسہ پہنچاتے تھے اور پہنچانے والے سے کہتے تھے اس کے سامنے ہمارا تذکرہ نہیں کرنا. وہ پہنچانے کے لیے جب گیا واپس آیا، کہنے لگا مولا اب اس کو آئندہ مت بھجوائیے گا. امام نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا جب میں گیا تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا تم تو ہمارے لیے کچھ لے کر آئے ہو نا، اور وہ بیٹھے ہیں وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے. کہنے لگا میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے کہوں کہ انہوں نے تو بھجوایا ہے، آپ نے منع کیا تو میں نے نہیں کہا، آئندہ سے اس کو کچھ مت بھجوائیے گا. فرمایا نہیں، وہ اپنا کام کرے گا، ہم اپنا کام کریں گے. آیا یہ سیاسی اہداف کی خاطر ہے؟ بھائی اگر سیاسی اہداف کی خاطر ہے تو کم سے کم جیسے ہم لوگ کرتے ہیں اپنی تنظیم کا بینر تو لگا لو کم سے کم، اس کے لیے بھی نہیں ہے. یہ واقعا مخلصانہ ہے، کوئی پرخلوص انسانیت کی ایسی خدمت ہم سے صادر ہوئی ہے آج تک؟ اگر نہیں ہوئی ہے تو بھائی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا تب لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، تو ہمارے ساتھ تو پھر ظلم سے بڑھ کر ہی کچھ کرنا چاہیے لوگوں، ہم نے تو یہ بھی نہیں کیا. میں چوتھا اصول جو اپنی زندگی کے لیے اندر رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے کام آئیں، چونکہ یہ خود ایک ہدف ہے. اس پہ بہت گفتگو ہو چکی ہے مختلف مقامات پر کہ آیا لوگوں کی خدمت کرنا ہدف ہے یا وسیلہ ہے. ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے اہداف انبیاء میں سے، اہداف امامت میں سے ایک لوگوں کی مشکلات کم کرنا ہے، وسیلہ نہیں ہے، ہدف ہے. اس کے بعد ہدف قرب خدا ہے، اس کے بعد ہدف، اس کے پیچھے ہدف خدا متعال کی خوشنودی ہے، لیکن یہ کسی اور ہدف کا راستہ نہیں ہے. یعنی مثلا یہ ان کی سیاسی ترویج کا راستہ تھا، نہیں، ایسا نہیں تھا، یہ خود ایک ہدف ہے. انسانیت کی مشکلات کو کم کرنا ایک ہدف ہے. یہ چوتھی بات مجھے سمجھ میں آئی. کوئی بھی اجتماعی تحریک لوگوں کی مشکلات میں شرکت کیے بغیر کامیابی حاصل نہیں کرے گی. لوگوں کی مشکلات کے اندر شریک ہونا پڑے گا آپ کو اور ہمیں. یہ چوتھا اصول ہے. آخری اصول اس باب کے اندر جو میرے ذہن میں آتا ہے، ورنہ یہ اصول بہت لمبے ہونے چاہیے، بہت زیادہ ہونے چاہیے، وہ یہ ہے کہ معاشرہ اپنی حرکت میں بہت ٹائم لیتا ہے. معاشرہ بہت ٹائم لیتا ہے. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، مثلا کراچی میں ہم کبھی کوئی جگہ درس وغیرہ شروع کرتے ہیں، ہفتے میں ایک درس، ہفتے میں ایک دن، تو معمولاً 6-7 مہینے کے بعد لوگ کہتے ہیں وہاں اس دن کچھ ہوتا ہے. کوئی نہیں کہتا کون درس دینے آتا ہے، یہ نہیں ہے، کیا درس دیتا ہے یہ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں یہاں کچھ ہو رہا ہے. 1.5-2 سال کے بعد لوگ وہاں پر کچھ حاصل کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں. 1.5-2 سال کے بعد آپ مسلسل درس دیتے رہیں، 1.5-2 سال کے بعد کچھ ہونا شروع ہوگا کہ ہاں بھائی یہاں آپ سے کچھ لیا جا سکتا ہے. معاشرتی جدوجہد بہت طولانی عمل ہے، بہت لمبا عمل ہے. اس میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں بعض اوقات خدا متعال کچھ خاص عنایات کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں بعض وہ کام جو 10-10 سال میں ہونے تھے وہ چند چند مہینوں میں ہونے لگتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر اجتماعی عمل بہت سلو ہے. یہ اپنے وقت کو لے رہا ہوتا ہے، اپنے عمل کو بڑھا رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ سارے کام انجام پاتے ہیں. بہرحال یہ اصول بہت زیادہ ہیں، میں اس سے زیادہ آپ کا وقت ان موارد کے اوپر نہیں لینا چاہوں گا. آپ خود اس میں اسٹڈیز کیجیے، اس میں خود کچھ مطالعہ فرمائیے، اور آپ یقیناً مطالعہ کرتے ہوں گے، اس کی طرف مزید توجہ دیں گے اور انشاءاللہ چیزیں انشاءاللہ کشف ہوں گی. درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اب جو عنوان میرے ذہن میں رہ رہا تھا اور چاہتا ہوں اس کے بارے میں بھی چند نکات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اور وہ عنوان تھا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے مفید انسان کیسے بن سکتے ہیں. یہ جو چند نکات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ اجتماعی عمل کے لیے عرض کیے تھے. میں چاہتا ہوں میں اللہ کے دین کے لیے مفید انسان بن جاؤں. میرا اپنی خیال ہے بہت سارے کاموں کے پیچھے اصلی ہدف یہی ہوتا ہے. مثلا کچھ دوست صاحب آپ ظاہر یہاں پر یہ مرکز چلا رہے ہیں، یہ سینٹر چلا رہے ہیں، ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے اللہ کے دین کی نصرت کریں، فکر اہل بیت اطہار کی ترویج کریں. آپ مثال کے طور پر کچھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کا ہدف کیا ہے؟ اگر دنیا بنانا ہدف ہے تو آپ اور دنیا برابر ہو گئے. انسان کی قیمت وہ ہدف ہوتی ہے جس کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے. اگر آپ نے زندگی گزاری ہے 5 گاؤں بسانے کے لیے، آپ کی قیمت ہے 5 گاؤں. اگر آپ نے زندگی گزاری ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو آپ کی قیمت ہے خوشنودی خدا. آپ یہ دیکھیے اب ہدف کیا ہے آپ کا، ہدف بلند کریں اپنا. جب آپ کا ہدف بلند ہوگا بہت سارے کام انجام پائیں گے. ہدف کیا ہے؟ مثلا ہدف یہ دین کی نصرت، اللہ کی دین کی نصرت. کیوں؟ اس نے حکم دیا، اس نے حکم دیا میرے دین کی نصرت کرو، اس نے حکم دیا انبیاء کی پیروی کرو، اس نے حکم دیے سارے کام کرو، اس کے اوپر وعدے بھی کیے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی دین کی نصرت کرو تو تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. تو اب ہم یہ عنوان لے لیتے ہیں، میں اللہ کی دین کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، اس نصرت کے لیے مفید انسان کن اصولوں کے تحت بن سکتا ہوں؟ اس سے سب کچھ حاصل ہوگا. اس سے وقت کے امام کی نصرت بھی ہوتی ہے، اس سے ہم وقت کے امام کے ظہور کے لیے تیاریاں بھی کر رہے ہوں گے، اس سے خدا متعال کے دین کو پھیلانے کے لیے جد و جہد بھی کر رہے ہوں گے، فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے کاروائی بھی ہو رہی ہوگی، سب کچھ ہو سکتا ہے. پہلا نقطہ، پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آئی. اب میں پھر دوبارہ وہ چیز یاد دلاتا چلوں کہ مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہوئے. اگر میں اور کوئی فریز بنا سکتا ہوتا، میں 25 سال سے بہرحال کسی نہ کسی طرح اس فیلڈ میں مصروف ہوں، مشغول ہوں. ان کے ہوتے ہوئے کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ اگر میرے اندر اخلاص نہیں ہے، کوئی کام صحیح نہیں ہوگا، ہر کام خراب ہوگا. دنیا میں کچھ چیزیں بے اخلاص انسان کر سکتا ہے، اللہ کے دین کے لیے بے خلوص انسان کچھ نہیں کر سکتا. آپ پرخلوص نہیں ہیں، آپ بل گیٹس بن سکتے ہیں، آپ آئنسٹائن بن سکتے ہیں، آپ فلاں فلوں سب بن سکتے ہیں، لیکن آپ چاہیں بے خلوص ہوں اور سلمان فارسی کی طرح خدمت کریں، اصل ممکن ہی نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی تو دور کی بات، بہت دور کی بات ہو گئی، چھوٹے چھوٹے کسی پیمانے پر بھی نہیں آ پائیں. پہلا کام کیا کر لیں؟ اپنے آپ کو پرخلوص کر لیں. اچھا پرخلوص انسان کون ہوتا ہے؟ پرخلوص انسان وہ ہوتا ہے جو صرف خدا کی خاطر کرتا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ حتی شکریہ چاہتے ہیں.
انشاءاللہ
کوئی اس اسٹیج تک پہنچ جائے، یہ خلوص کی انتہا ہے. ہم اور آپ اس جگہ نہیں پہنچ پائیں گے، اہل بیت علیہ السلام کے مرتبے تک کون پہنچ سکتا ہے، لیکن اس طرف چل تو سکتے ہیں، اس سمت بڑھ تو سکتے ہیں. پہلی کوشش جو اپنے اندر کر لیں بولے کہ آپ پرخلوص ہوں، جو کر رہے ہیں خدا کی خاطر کریں. پرخلوص بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پرخلوص بننے کے لیے کچھ چیزوں کی پریکٹس کر لیں. نمبر ایک، کچھ کاموں کو ایسا کریں جن کی خبر کسی کو نہ ملے.
ماشاءاللہ
وہ آپ کے پرخلوص کاموں کی ابتدا ہوگی. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، البتہ اس حقیقت کے اعتراف کے ساتھ کہ یہ ڈسکشن ہر ایک کے لیے اتنا زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہوگا، مجھے اس بات کا احساس ہے. اب آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کے لیے ہے، ہوگا یقینا اس بار ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا.
باواز بلند صلوات
محمد،
لیکن بعض اوقات انسان مجبور ہوتا ہے دلچسپی اور افادیت میں کسی ایک کا انتخاب کر لے. بعض اوقات دونوں جمع ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کوئی ایک ہوتی ہے کوئی ایک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب کچھ لوگوں کے لیے دلچسپی اور افادیت یہاں جمع ہے، کچھ کے لیے جمع نہیں ہے، لیکن میں وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے دلچسپی کو قربان کرتا ہوں، افادیت کو سامنے رکھتا ہوں، تاکہ اس کا کوئی اثر میں حاصل کر سکوں انشاءاللہ اپنی قیامت کے لیے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والا.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
بس آپ چاہتے ہیں یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں برکت آئے، آپ چاہتے ہیں سینٹر ترقی پائے، یہ جو محدود جگہ اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ بہت وسیع ہو جائے، اور آپ شاید اس وقت سویڈش معاشرے کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو پا رہے ہوں، اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہو پا رہے، آپ چاہتے ہیں اس کا اثر بنے، آپ بہت کچھ چاہتے ہیں. آپ پہلا کام کیا کریں؟ پرخلوص ہو جائیں. پہلی شرط اپنے آپ کو مخلص کر لیں. مخلص کی نشانی کیا ہے؟ مخلص کو نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے، کسی کے کسی دیے پر، کسی کے کسی لیے پر اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تعریف کرے تب پھولتا نہیں ہے، تنقید کرے تو دبتا نہیں ہے، اگر خدا کے لیے کرتا ہے کرتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نہ کسی کی تعریف سے بڑھتا ہے نہ کسی کی تنقید سے کم ہوتا ہے. ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ لکڑی بن جاتا ہے، کسی کی تنقید پر نہیں سوچتا کہ شاید میں غلطی کر رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہوتا، اپنا ریویو کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے اوپر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا کوئی ساتھ دے یا نہ دے. بس پہلا کام کیا کر لیں؟ اپنے آپ کو مخلص کر لیں. مخلص بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی خدمت میں عرض ہوا، کچھ کام خاموشی سے کریں، بلا کسی کو بتا خبر دیے بھی، کسی کو خبر نہ ہو، آپ پرخلوص ہو کر کچھ کام کریں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کے جو علنی کام ہوں گے اس میں بھی آپ کو نیت کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. میں 10 دفعہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو مخلص باقی رکھنا بہت مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے اس میں بہت کچھ ملتا ہے، اس میں سب کچھ مل رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر، لیکن اس کو مخلص باقی رکھنا یہ بہت سخت کام ہے. آپ کے لیے کچھ کاموں کو جس کو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں پرخلوص انجام دینا بہت آسان ہے، اور اس معاملے میں اگر آپ کو مہارت حاصل ہو گئی تو پھر آپ پبلک کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے تو آپ کے خلوص میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کراچی میں آیت اللہ بہاؤالدینی ہوتے ہیں، یہ میں عرض کرتا ہوں بار بار، میں مجبوری میں یہ ہوں کہ میں کیا وہ بولوں جو کبھی دوسری جگہ نہیں کہتا، تو ایسی کچھ چیزیں میرے پاس بہت کم ہوتی ہیں، تو میں مجبور ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی بولتا رہتا ہوں جس کو میں دوسری جگہ بھی بولتا ہوں. آیت اللہ بہاؤالدینی کراچی میں ہیں، ان کے تایا آیت اللہ بہاؤالدینی ان کو بھی کہتے تھے. ابھی راستے میں جو آلو بہجت کی کتاب پڑھ رہا تھا اس میں ان کے بھی تذکرہ آ رہا تھا بار بار، میں کئی دفعہ آیا میرے خیال میں. تو وہ خود بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عارف تھے، ان کے پاس کچھ مہارتیں عجیب و غریب مہارتیں تھیں. آیت اللہ بہجت نے ایک جگہ یہ واقعہ لکھا ہے، کہنے لگے کہ آغا بہاؤدینی اپنی زندگی کے آخری ایام میں پاؤں میں تکلیف کی وجہ سے چلنے سے محروم ہو گئے تھے، چل نہیں پاتے تھے. تو کسی نے آغا بہجت کو بتایا کہ آغا ان کے دونوں پاؤں اب چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ نہیں چل پاتے. تو آغا بہجت نے ان کو کہلوا کے بھیجا، خود بتا رہے تھے بعد میں کسی واقعے کے اندر، خود بتا رہے تھے، کوئی اور نہیں، خود بتا رہے تھے. تو انہوں نے کہلوا کے ان کو بھیجا کہ 20 مرتبہ درود پڑھتے ہوئے کھڑے ہوں اور چلیں، ہو جائے گا. آغا بہجت نے کہلوا کے بھیجا، آغا بہاؤدینی کے سامنے بولا تو وہ مسکرائے، کہنے کہ ان سے کہو میں ایسے ہی صحیح جانے دو. یعنی انہوں نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ 20 دفعہ درود پڑھوں گا، چلوں گا، ہو جائے گا صحیح، لیکن اگر اللہ اس وقت ایسے چاہتا ہے تو چلنا گا. ایسے ہی بہت بڑے تھے، بہت بزرگ تھے، واقعا معنویت کے اندر کسی مقام پر تھے. تو جب امام خمینی برسوں کے بعد قم واپس آئے تو آیت اللہ بہاؤدینی ان سے ملنے کے لیے گئے، لیکن انہوں نے یہ سوچا آیت اللہ بہاؤدینی نے کہ پہلے میں خمینی کا امتحان دے دوں. ایسا تو نہیں کہ خمینی کے پاس طاقت آئی ہے تو نفس ہاتھ سے نکل گیا، پہلے تو مخلص تھا، ابھی طاقت اتنی آئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں اسٹریٹ ان کے کمرے میں نہیں جاؤں گا، پہلے میں کھڑے ہو کر ذرا منظر دیکھوں گا کہ یہ کر کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ پبلک کی ایک گیدرنگ ہوتی تھی، جب وہ مدرسے فیضیہ میں تشریف فرما تھے، جب وہ لوگ آتے تھے، وہ ایک پلیٹ فارم تھا، وہ بنا ہوا تھا، اس پلیٹ فارم کے اوپر چلتے ہوئے جاتے تھے اور کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ ہلاتے تھے. تو وہ گوشے میں کہیں پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ امام خمینی آئے پلیٹ فارم کے اوپر، انہوں نے لوگوں کے سامنے یوں یوں کر کے ہاتھ ہلایا، ایک جگہ کھڑے ہو گئے، پھر دوبارہ یوں کر کے ہاتھ ہلایا اور واپس اپنی جگہ پہ پھر چلے گئے. پھر وہاں پھر آغا بہاؤدینی ملنے کے لیے گئے امام خمینی کے پاس، اور ملے، ہمیشہ ساتھ دیا، ہمیشہ ساتھ دیا. تو لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ آپ نے کیا دیکھا، کہنے کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ قدم بھی اٹھاتا ہے تو پہلے نیت کرتا ہے اے اللہ تیری خاطر، اور کہنے کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ پلک جھپکنے سے پہلے بھی کہہ دیتے ہیں قربتن اللہ، اللہ اکبر، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو اندازہ کر رہے ہوتے ہیں اے خدا تیری خاطر اتنا اٹھایا ورنہ نہیں اٹھاتا میں. کاش کوئی خلوص میں یہاں پہنچے، ہر کام پہلا عمل یہ کر لیں اپنے آپ کو مخلص کرنا، مخلص کرنے کا نسخہ کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں، کچھ کاموں کو خاموشی سے ایسے انجام دیں کسی کو پتہ نہ چلے. اچھا یہ میں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس مثلا جو آپ کے مسئولین ہیں ان کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، جو ذمہ دار افراد ہیں، جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اور آپ سب سے پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں، تاکہ مجھے یاد رہے کہ بھائی بے حیا نہیں بننا، کبھی بے خلوص ہو جاؤ، پر خلوص رہنا، کوشش کرنا کہ انسان کے اندر اگر خلوص ہے سارے کام ہوتے ہیں، اگر خلوص نہیں ہے شیطان کا ہر کام ہوتا ہے، خدا کا کام نہیں ہوتا، بس پہلا کام کیا کریں، پرخلوص بنے، پرخلوص بننے کے لیے خاموشی سے کچھ کاموں کو کرنے کی کوشش کریں، اپنے نفس کے اوپر گرفت کریں. آپ اپنے پرخلوص ہونے یا نہ ہونے کو صرف اس صورت میں پہچان سکتے ہیں جب آپ بار بار اپنے نفس کا جائزہ لیتے ہیں، اس موقع پر میری کام کے پیچھے نیت کیا تھی، اس وقت جب کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے اور میں نے یہ بات کہی میری نیت کیا تھی. کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان نے بلوا دیا تھا. اب پرخلوص ہونے کے ساتھ اب مجھے کچھ ٹپس ذہن میں آ رہے ہیں جو پرخلوص ہونے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے میں پرخلوص سے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا ابھی، کیونکہ میرے ذہن میں کچھ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں اور میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ رہ جائیں گی، وہ میں آپ کی